الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. سورہ یونس کے پہلے رکوع کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مبارکہ میں غالب موضوع ہے تذکیر بھی اعلی اللہ کا, اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی ہے اور دعوت ایمان دی گئی ہے. اور ساتھ ہی رکوع نمبر 8 اور 9 میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دو رکوع میں انبیاء و رسل کا موضوع ہے, حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے. اب دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 11 سے. اس رکوع میں ناشکرے لوگوں کا ذکر ہے, سابقہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے, اور مشرکین جو مطالبات پیش کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اس کا تبصرہ ہے. فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّا, اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی دے دیتا, اِسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ, جیسے وہ جلد بھلائی چاہتے ہیں, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, تو پوری ہو چکی ہوتی ان کی مقررہ مدت. ایک تو اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ جو عذاب کی جلدی مچاتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ سچے ہیں اور ہم واقعی غلط ہیں تو آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے وہ عذاب ہم پہ لے آئیے. تو اس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے, تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح لوگ خیر اللہ سے مانگتے اور اللہ دیتا ہے, ایسے ہی اگر لوگ شر بھی مانگتے ہیں اور اللہ جلد ہی ان کو شر دے دے, تو ان کی جو مہلت عمل اللہ نے مقرر کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جلد بازی سے ہمیں منع فرمایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو برا بھلا نہ کہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بد دعائیں کر دیتا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا سے منع کیا گیا, منع فرمایا. تو یہ ہے انسان کا رویہ کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے اور برائی بھی جلد مانگ بیٹھتا ہے, جیسے مشرکین مکہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے. فرمایا کہ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا, ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. یہ الفاظ بار بار آئے صورت میں, فی طغیانہم یعمہون, ان کو سرکشی میں بہتے چھوڑ دیجئے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اس کے بعد انسان کی جلد بازی کا ایک اور ذکر کیا جا رہا ہے, اور انسان میں جو بے صبری کی کیفیت آ جاتی ہے اور اللہ پر عدم اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے, ناشکر پن کی کیفیت آ جاتی ہے, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ, اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, تو وہ لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے, اللہ یاد آ جاتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, اور پھر جب ہم دور کر دیں اس سے اس کی تکلیف, مَرَّ كَأَنَّ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّ, تو چل پڑتا ہے گویا کہ کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں. یہ ناشکری انسان کی, تکلیف سر پر آ گئی تو اللہ کو پکار رہا ہے, لیکن جب اللہ اپنی رحمت سے تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کو فراموش کر دیتا ہے. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون, اسی طرح حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے ان کے اعمال ہم نے مزین کر دیے, اور وہ اپنی دانش میں سمجھ رہے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اس کے برعکس مومن کا معاملہ, ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اس کے لیے. کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا فضل سمجھتا ہے, شکر ادا کرتا ہے, خیر ہے اس کے لیے. کوئی تکلیف آتی ہے اللہ کی مشیت سمجھتا ہے, اللہ کا حکم مان کر اس پہ راضی رہتا ہے, اس معاملے میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر کا معاملہ ہے. اس کے بعد نافرمان لوگوں کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور ان کے پاس ان کے رسول آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, اور وہ ایمان نہ لاتے تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح مجرمین یہ قوم کو بدلہ دیتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنایا. مِن بَعْدِهِمْ, ان کے بعد جانشین بنایا. لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. یہ مشرکین مکہ سے خطاب میں ہو گیا. یہ سارے گزشتہ ہلاک شدہ لوگ جو ہیں ان کی تاریخیں تمہارے سامنے موجود ہیں, اس سے عبرت حاصل کرو. اب تمہیں ان کے بعد اللہ نے کھڑا کیا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو. اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم بھی نافرمانی پر اڑے رہے تو جس طرح وہ ہلاک کیے گئے تم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں, قال الذين لا يرجون لقاءنا تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں ائت بقرآن غیر هذا او بدل کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور شے لے آؤ یا اسے تبدیل کر دو. یہ مطالبات تھے ان کے, کیونکہ اس قرآن سے ان کے مفادات پہ ضربے پڑتی تھی, ان کے شر کی روش پر ضربے پڑتی تھی, تو وہ کہنے لگے کہ اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور لے آؤ. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ما یکون لی میرے لیے جائز نہیں ہے, ان ابدلہ من تلقاء نفسی کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں, ان اتبع الا ما یوحا الی میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے, انی اخاف میں اس بات سے ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھ پر آ جائے گا, میں تو اس سے ڈرتا ہوں. یہ مشرکین مکہ کہہ گئے اس قرآن کو بدل دیجیے کوئی اور لے آئیے. آج بھی کچھ لوگوں کے مطالبات ہیں, حساب سن 2004 میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, تب سود کے بغیر تو نظام نہیں چل سکتا, تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ معافی ہو جائے اس کے اندر. کیا کریں یہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے, اب تو پردہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک صاحب کہتے ہیں مجھ سے کہ صاحب کوئی ایسا کنسنسس نہیں ہو سکتا علماء کے درمیان کے پردے کے احکامات ختم ہو جائیں. اس طرح کی باتیں ہیں کہ گویا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے جس کے حفاظت کو اس نے ذمہ لیا, اللہ کا وہ دین جس کو اس نے مکمل فرما دیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رسالت کی جو تمام انسانیت کے لیے ہے, یہ اس کے اگینسٹ جا کے بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ اور لے کر آ جائیے, یہ کیجیے وہ کر دیجیے. یہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے, اللہ کا رسول فرمایا کہ میرا اپنے اختیار تھوڑی ہے, میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو مجھ پر اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے, اور اگر میں اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھ پر آ جائے گا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا, ما تلوتہ علیکم تو میں اس سے تم پر تلاوت نہ کرتا, میں تو کیونکہ مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے اس لیے پڑھا ہوں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, میرا اپنا معاملہ تھوڑی, میرا اپنا اختیار تھوڑا ہی اس میں کوئی, ولا ادراکم بھی اور نہ تم اس کی خبر دیتا, فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ تو میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں, افلا تعقلون پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, 40 برس میں نے تمہارے سامنے بسر کی, تم جانتے اور مانتے ہو میں نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی, میں امی ہوں لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوں, اور تم میری گواہی دیتے ہو کہ میں الصادق ہوں میں الامین ہوں, تمہارے سامنے 40 برس میں نے بسر کیے, جو انسان لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو کیا وہ اتنی اعلیٰ علم و حکمت کی باتیں بیان کر سکتا ہے کسی کے سامنے اپنے پاس, اور جس انسان نے کبھی انسانوں کے معاملات میں جھوٹ نہ بولا ہو 40 برس تک, کیا وہ 40 برس کے بعد اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرے گا, افلا تعقلون کیا بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمر مبارک بھی آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے, 40 برس بغیر کسی جھوٹ بغیر کسی خیانت کے شخص سے بسر کر دیے, انسانوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات اسے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ منسوخ کر دے, افلا تعقلون بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا, او کذب بآیاته یا اس کی آیات کو جھٹلایا, انه لا يفلح المجرمون بے شک مجرمین کامیابی نہیں پاتے, ويعبدون من دون الله اب وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا, ما لا يضرهم ولا ينفعهم کہ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے, اشارہ بتوں کی طرف ہے, فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے حضور میں. یہ ہے جو مذہبی طبقات نے انسانیت کو ہمیشہ ایکسپلوئٹ کیا ہے, تمہارا کیا منہ کہ تم اللہ سے براہ راست مانگو, تمہاری کیا حیثیت کہ تم اللہ کے دربار میں جا کے براہ راست اس سے مانگو, تم تو بڑے گناہگار ہو ایسے ہو ویسے ہو, یہ درمیان میں یہ بت ہیں یہ شفیع ہیں, ان کے نظرانے دو ان کی مٹھیاں گرم کرو تو اللہ تمہاری بات سنے گا. اور یہ نظرانے زیادہ کس کی جیب میں تھے, وہ جو مجابر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے یہ مندروں کے باہر اور جن کے ہاتھ میں تولیت ہوتی تھی مزاروں کی, ان کی جیبیں گرم ہوتی تھی. تو ان مذہبی طبقات نے ایکسپلوائٹ کیا انسان کو, ورنہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے, قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت 186 وفعینی قریب جب بھی پکارنے والا پکارے میں اس کے قریب ہوں مجھ سے مانگے میں عطا کروں گا, سورہ المؤمن آیت 60 ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا, سورہ قاف آیت 16 نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ سارے درمیانی واسطے وسیلوں پر تو تلواروں کے ذریعے سے ضربے لگا دی ہمارے دین. لیکن ہوا کیا, یہی ایکسپلائٹیشن آج بھی ہے. انہوں نے کھڑے ہو کی پوجا پاٹھ کی, آج کے مذہبی طبقات نے لیٹے ہوئے کو واسطہ وسیلہ بنا دیا, یعنی بازار والوں کو. یہ داتا اور یہ غوث اور یہ پیر اور یہ قلندر, یہ کیا ہے سب؟ یہ وہ مذہبی طبقات کے جن کی جیبیں گرم ہوتی ہیں مزاروں کے ذریعے سے, مٹھیاں بھرتی ہیں جن کی, وہ انسانیت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ صاحب یہاں نذرانے چڑھاؤ اور ان کے ذریعے سے مانگو تو اللہ قبول کرے گا. انہوں نے کھڑوں کو پکارا, ہمارے لوگوں نے لیٹوں کو پکارنا شروع کر دیا. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور وہ کہتے کہ یہ سب اللہ کے حضور میں ہمارے سفارشی ہیں. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اتنبئون اللہ, کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو, بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض, کہ وہ نہیں جانتا ہے اسے آسمانوں اور زمین میں. سبحانہ, اس سے پاک ہے, فتعالی عما یشرکون, اور اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. یعنی تم اللہ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ جانتا نہیں ہے, اور اللہ بکل شیء علیم, ہر شے کو جاننے والا ہے, تو تم ایک ایسی بات کر رہے ہو کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے. وما کان الناس الا امتا واحدہ, اور لوگ تو نہیں تھے مگر ایک امت واحدہ, فاختلفوا, پھر انہوں نے اختلاف کیا. ایسی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 213, آیت الاختلاف. وہاں وجہ آئی تھی اختلاف کیوں ہوتا ہے, بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت ربک, اور اگر تمہارے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی, لقضی بینہم, تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. فیما فیہ یختلفون, جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ بات کیا طے شدہ اللہ کے ہاں سے, کہ اللہ نے لوگوں کو عمل کی آزادی دی ہے, اختیار دیا ہے, اور ایک مہلت عمل اللہ نے دی ہے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے, اور وقت آنے پر ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے, موت آ جاتی ہے ان کی, اجتماعی طور پر قوم پر عذاب آ جاتا ہے. تو کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے, اس لیے زبردستی کسی کے لیے فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. یقولون, اور وہ کہتے ہیں, لولا انزل علیہ آیۃ من ربی, ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی. فقل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, انما الغیب للہ, یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے. فانتظروا, بس انتظار کرو. انی معاکم من المنتظرین, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس کے بعد رکوع نمبر 3 آ رہا ہے سورہ یونس کا. اس میں مشرکین کا طرز عمل آ رہا ہے جو وہ سازشیں کر رہے تھے, اور اس بات کا ان کا ذکر ہے کہ مصیبت میں ایک اللہ کو پکارتے تھے, جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے تھے. اسی طرح نیک اور برے لوگوں کا کانٹراسٹ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے, اور اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ان کے جھوٹے معبود قیامت کے دن ان کے شرک کا انکار کر جائیں گے. فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو رحمت کا مدہ, مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ, اس تکلیف کے بعد کے جو انہیں پہنچی تھی, اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا, تو اسی وقت وہ ہماری آیات میں چال بازیاں کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف بھی ہے. 7 سال تک مکے والوں پر تحت آیا. ابو سفیان نے رو رو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کی کیفیت کو دور فرما دے. اور یہ اصول پڑھ آئے بار بار کہ اللہ تعالیٰ جب بھی رسولوں کو بھیجتے رہے تو قوموں کو اللہ نے تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو اور وہ رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیں. تو یہاں بھی یہ ہوا کہ 7 برس قحط کا معاملہ رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف دور فرما دی, لیکن پھر وہ مشرک اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. یہ اصول جنرل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے, اور بندہ ناشکری کی رویہ اختیار کرتا ہے. گویا کہ اللہ نے اس کو کچھ عطا کیا ہی نہیں. لوگوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جس سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے, لیکن اللہ کے بجائے وہ لوگوں کے اندر ہی مگن رہتا ہے, انہیں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اللہ تدبیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیز ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون, بے شک جو تم مکر و فریب کر رہے ہو ہمارے رسول سے, مراد رسول سے پیغمبر, فرشتے, وہ لکھ لیتے ہیں اس کو. رسول پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے, تو یہ فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے اور انبیاء جو رسول بنا کر بھیجے گئے ان کے لیے بھی. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون, بے شک ہمارے لکھنے والے رسول یعنی فرشتے لکھتے ہیں جو کچھ تم مکر و فریب کرتے ہو. هو الذي يسيرك في البر والبحر, وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور دریا میں. حتى اذا كنتم في الفلك, یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو, وجرين بهم بريح طيبه, اور وہ ان کے ساتھ پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں, وفرحوا بها, اور وہ اسے خوش ہو جاتے ہیں, جاءت ريح عاصف, تو ایک تند اور تیز ہوا آ جاتی ہے, وجاءهم الموج من كل مكان, اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں, وظنوا, اور وہ سمجھ لیتے ہیں, انهم احيط بهم, کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے, دعوا الله مخلصين له الدين, تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. لئن انجیتنا من هذه, اگر تو نے ہمیں سے نجات دے دی اے اللہ, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ ہے اصل میں جو انسان کی فطرت میں توحید کی معرفت موجود ہے. یہ مشرکین مکہ کا معاملہ تھا کہ جب سمندروں میں دریاؤں میں کشتی بھور میں پھنس گئی تو اب اللہ یاد آ گیا. چنانچہ ابو داؤد شریف میں تفصیلی واقعہ موجود. ابو جہل وہ تو نافرمان, لیکن بیٹا ہم نام سے ادب سے نام لیں گے عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب فتح مکہ ہوئی تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے سزا کے خوف سے, اور ایک کشتی میں سوار ہو کے کسی دریا یا سمندر کا سفر کر رہے ہوں گے. راستے میں کشتی سمندر میں بھور میں کہیں پھنس گئی تو ملاح نے سیخ چیخ کے کہا کہ ایک اللہ کو پکارو, ایک اللہ کو پکارو. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بکواس, واٹ از دس نانسنس آل اباؤٹ. اگر ایک اس اللہ ہی کو پکارنا ہے تو وہاں خشکی میں جا کے جھوٹے معبودوں کو کیوں پکارتے ہیں. وہی اللہ سے گڑگڑا کر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو اگر مجھے بچا لے تو میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. اللہ نے نجات دے دی, واپس آئے اور ایمان قبول کیا. اور جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے مسلم بن قذاب اور اس کے بعد کے لوگ, ان کے خلاف اقدار کیا. اور جن لوگوں نے زکات کا انکار کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, ان کے دور میں انہوں نے قتال کیا. تو یہ ہے فطرت انسانی میں اللہ کی معرفت ان بلٹ. خاص طور جب ہجوم میں مسائی میں انسان گرفتار ہوتا ہے تب وہ توحید اس کے اندر سے بیدار ہوتی ہے کہ اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ آزمائشوں کا آنا بھی اس اعتبار سے رحمت ہے کہ بندوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہتے تھے مشرکین, لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین, کہ اگر تُو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاری کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فلما انجاہم, پھر جب میں نے انہیں نجات دے دی, اللہ تعالیٰ نے انہیں, فلما انجاہم اللہ فرما رہے کہ جب اللہ نے انہیں نجات دے دی, اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق, تو اس لوگ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, انما بغیکم علی انفسکم, یقین تمہاری شرارت کا, تمہاری سغیانی کا وبال تمہی پر ہوگا. متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. ثم الینا مرجعکم, پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم, پھر ہم تمہیں بتا دیں گے. بما کنتم تعملون, جو کچھ تم کرتے تھے. اب دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے. فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے. کما انزلناه من السماء, کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا یعنی بارش. فخلط به نبات الارض, تو اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا. مما یاکل الناس والانعام, جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں. یہی مثال انسان کی بھی ہے کہ زمین سے مٹی ہے اور اوپر سے روح آتی ہے, مل جانے سے انسان مکمل ہو جاتا ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پکڑ لیتی ہے, مبینت اور مزین ہو جاتی ہے. وظن اہلھا, اور زمین والے خیال کرتے ہیں, انہم قادرون علیہا, کہ اس پر قدرت رکھتے ہیں, ہماری فصل تھی بوئی ہوئی اب ہمیں مل گئی ہے. اتاہا امرنا لیلن او نہارا, تو اچانک ہمارا حکم رات میں یا دن کے وقت آ جاتا ہے. فجعلناها حصیدا, تو ہم نے اس کو کر دیا بالکل کٹے ہوئے ڈھیر کے مانند. کأن لم تغن بالامس, گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں فصل. کذلک نفصل الآیات, اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے کھول کھول کر. لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یہی مثال انسان کی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور, اور تھوڑا آگے بڑھا جوانی کے جوبن پر پہنچا تو کبھی اکڑ بھی آ جاتی ہے, ہم سے ہے زمانہ زمانے سے ہم نہیں, پہاڑوں سے ٹکرانے کے حوصلے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن وہی عمر ڈھلنا شروع ہو جائے تو انسان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. دو انسانوں کے سہارے کے بغیر وہ چل نہیں سکتا ہے. کبھی وہ وقت بھی آتا ہے کہ اپنی حاجات سے فراغت کے لیے بھی کسی انسان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, اور پھر وہ مٹی تھا مٹی مٹی ہو جاتا ہے. تو یہ فصل بھی عارضی ہمیشہ کے لیے نہیں, تمہاری زندگی بھی عارضی ہمیشہ کے لیے نہیں. کتنی وہ فصل لہلانا شروع کر دے, اس کو زرد ہو کر ختم ہو جانا ہے. کتنی تم اپنی جوانی کے جوبن پر پہنچ جاؤ, کتنا ہی اپنے آپ کو اپنی دانش پہ طاقت پر سمجھو, ختم ہونا ہے زندگی کو. واللہ یدعو الی دار السلام, اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ بھی. یہ زیادہ کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث میں اس کی بدات ملتی ہے. اللہ کا دیدار الہی, جنت مل گئی, جنت کی نعمتیں مل گئی. احادیث میں اللہ پوچھیں گے اب کیا رہتا ہے, پھر سب فیصلہ کر کے کہیں گے انبیاء وغیرہ بھی کہ اللہ تیرے دیدار کی ضرورت ہے, تو وہ زیادہ ہے جو اللہ عطا فرمائے گا. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة, اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان اہل جنت میں ہمیں بھی شامل فرما. اس کے برعکس نافرمانوں کا انجام، والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی، جزاء سیئات بمثلها، ان کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. وترہقهم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کأنما اغشیت وجوههم، وہ کہ ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہیں. قطعا من اللیل مبغما، رات تاریک رات کے ٹکڑوں سے. اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد حشر کا بیان، اور مشرکین کے جھوٹے معبود ان کے شرک کا انکار کریں گے، اس کا بیان. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا. مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم اپنی اپنی جگہ رہو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک جن کو پوجا گیا وہ کہیں گے. مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس ہمارے تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہے. اِن كُنَّ عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ تم ہماری بندگی سے بے خبر تھے. یہ ہے انسان کی بے بسی. شیطان برغلائے گا، وہ بھی دغا دے جائے گا اس دن، کہے گا میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اور یہ جن جھوٹے معبودوں کو پکارا گیا، وہ بھی دغا دے جائیں. اسی طرح وہ لوگ جن کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان نے اللہ کو بھلا دیا ہوگا، وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں، دشمن ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں، الاخلاہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، گرم جوش دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ہاں الا المتقین، سوائے تقوی اختیار کرنے والوں کے. لیکن وہ دشمنی بھی ہے، ذہن میں رکھا جائے اس بات کو. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر کوئی جانچ لے گا، ٹیسٹیفائی کر لے گا، چیک کر لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا. وردو الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اپنے سچے مولا یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور اس سے گم ہو جائے گا جو کچھ کے وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں چیلنج کا انداز ہے کہ ایک سورت ہی پیش کر کے دکھاؤ اس طرح کا انداز، اور نافرمانوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پوچھئے، مَن یَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اَمَّن یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ سلچنگ کو اس سن کا انداز ان کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، بتاؤ کون کون کون. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وَن قریب کہیں گے کہ اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، نبی سے پوچھے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ کی نافرمانی سے، بچتے کیوں نہیں اللہ کی نافرمانی سے؟ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، اور تم اس کے اگر بندے ہو اور یقیناً ہو تو اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس کے مقابلے میں اور کسی کو کیوں معبود بناتے ہو؟ اس کے مقابلے میں اور کسی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو کہ جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے؟ یہ ہے ذرا سخت انداز. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ ہے اللہ تمہارا سچا رب. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، بس سچ کے بعد، سچائی کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ اتنی واضح آیات آنے کے باوجود کوئی نہیں سمجھے تو گمراہی کے سوا اسے کیا ملے گا؟ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرائے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح تمہارے رب کی بات ثابت ہو گئی. عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی. أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کون سی بات ثابت ہو گئی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 18، اس کا ذکر آ چکا ہے. اللہ تعالی نے کہا شیطان کو مخاطب کر کے بھی کہ لمن تبعاک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری پیروی کرے گا انسان و جنات میں سے میں ان سب کو بھر دوں گا جہنم میں. تو یہ کلمہ ہے جس کے متعلق بار بار سورہ اعراف کا ریفرنس ذہن میں رہنا چاہیے. آیت نمبر 18، قل هل من شرکائکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھئے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے؟ میں یبدا الخلق ثم یعیدہ، جو پہلی مرتبہ پیدا کرے اور پھر تخلیق کو دوبارہ لوٹائے؟ قل اللہ، یہ تو نہیں مانتے، کیونکہ مانیں گے تو خالق ماننا پڑے، اور جب اس کو مان لیں گے تو اس کی عبادت بھی کرنی پڑے گی. کرنا چاہتے نہیں اس لیے مان نہیں رہے، جواب نہیں دے رہے. قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آپ ہی کہ اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، وہی اللہ ہے جو پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے، وہی لوٹائے گا. فانا تفکون، تو تم کدھر پلٹے جاتے ہو؟ یہ بھی نوٹ فرما لیجیے کہ خالق حقیقی اللہ ہی. انسان اگر کوئی شے ایجاد کر رہا ہے, انوینٹ کر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے عطا کردہ مادے یا کسی اور شے کو وہ اختیار کرتا ہے, اس میں کچھ تبدیلی پیدا کر کے, آگے تبدیلی کر کے کچھ ہی ایجاد کر لیتا ہے. اصلاً تو اللہ ہی خالق ہے, اسی کے عطا کردہ کسی شے یا مادے یا میٹر کو استعمال کر کے انسان کبھی اسے یہ بنا لیا, کبھی جہاز بنا لیا, کبھی ٹرین بنا لی, کبھی اس نے وہ دوائی بنا لی, لیکن اصل خالق وہ اللہ ہے. اور ثم یعیدہ, وہی اللہ تعالیٰ تخلیق کو دوبارہ لوٹائے گا. فانا تؤفکون, بس تم کدھر پلٹے جاتے ہو؟ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے, حل من شرکائکم, کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے, من یہدی الی الحق, جو صحیح راستے کی ہدایت دے. قل اللہ یہدی الی الحق, آپ فرما دیجئے اللہ ہی حق کی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اب سوال, افمن یہدی الی الحق, تو کیا جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے, احق, وہ زیادہ حقدار ہے, ان یتبع, کہ اس کی پیروی کی جائے, ام اللہ یہدی, یا وہ کہ جو راستہ نہیں پاتا, الا یہدا, مگر یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے. فما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کئی پتا حکم, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک ہے اللہ خالق ہر ایک کو ہدایت دینے والا, سورہ الاعلیٰ میں الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, اسی نے پیدا کیا, درست کیا, انداز مقرر کیے, ہدایت دی ہر ہر شے کو. بکری کے بچے کو اس اللہ نے ودیت کر دیا کہ ماں کے وجود سے اس کو غذا کیسے حاصل کرنی ہے, وہ اللہ ہے جس نے ہر ایک کے لیے راستہ متعین کر دیا. تو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے, یا وہ یعنی مخلوقات کی جن کو ہدایت دی جاتی ہے, جن کو راستہ سجھایا جاتا ہے, جو خود سجھائے جانے کے محتاج ہوں, وہ کہاں اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے, ان کی بات کو مانا جائے؟ نہیں, اللہ جو کہ الحق ہے, سراسر حق ہے, اور وہی ہر ہر ہے, مخلوق کو ہدایت دینے والا ہے, وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے, اس کی پیروی کی جائے. فما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کئی پتا حکم, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرہم الا ظنا, ان میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا, بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا. ان اللہ علیم بما یفعلون, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. دین ہمارا کہتا ہے کہ گمان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا آیت نمبر 34 میں, ولا تقف ما ليس لك به علم, اس شے کے پیچھے نہ پڑو جس کا تم علم نہیں ہے. قرآن بار بار یہود و نصارہ سے کہتا ہے, ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اپنی دلیل پیش کرو کہ تم سچے ہو. تو انسان کا کوئی عقیدہ, اس کا کوئی نظریہ, اس کا کوئی عمل, وہ ایک سالڈ علمی بنیاد پر ہونا چاہیے, محض گمان اور تخمینے کی بنیاد پر نہیں. وما کان ھذا القرآن, اور یہ قرآن ایسا نہیں, ان یفترى من دون اللہ, کہ کوئی اسے اللہ کے بغیر اپنے پاس سے گھڑ لے, بنا لے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی, لیکن اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے, وہ تفصیل الکتاب, اور اس میں کتاب یعنی احکامات کی تفصیل ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, رب العالمین, یہ تمام جہان والوں کے رب کی جانب سے ہے. یہ وضاحت کر دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے پاس سے قرآن نہیں پیش کر رہے, بلکہ اللہ رب العزت نے ان پر وحی نازل فرمائی. اب ان کو ایک اور چیلنج دیا جا رہا ہے, ام یقولون افترا, کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, فأتوا بصورة مثله, کہ اس جیسی صورت ہی لے آؤ. وادعوا من استطعت من دون اللہ, اور جسے تم بلا سکو بلا لو اللہ کے سوا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی آسان کیا ہے. نوٹ فرما لیجیے, سورہ طور آیت نمبر 34 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کہا گیا, ایک قرآن پورا کا پورا لا کے دکھا, اس قرآن جیسا قرآن لا کے دکھا. پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے 10 سورتوں کا ذکر, یہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 38 ایک سورت, اور اس کو بھی کم کیا گیا, یہاں ایک سورت لے آؤ. سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں بھی سورت مثلی ہی, اس قرآن کی سورت جیسی قریب قریب کوئی شے, انگریزی میں اس کا ترجمہ بہت بہتر ہے, سم وٹ لائک اے سورہ آف اے قرآن, قرآن جیسی سورت نہیں, اور کم کیا اس کو سورہ البقرہ 23 میں, وہ مدنی سورت وہ بعد میں آئی, سم وٹ لائک اے سورہ آف اے قرآن لا کر دکھاتا, اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار پکار لو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. نوٹ فرمائیے, اللہ کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے, اس لیے کہ اس وقت بھی کئی کروڑ عیسائی وہ ہیں جو بورن عرب ہیں, جن کی مدر لینگویج عربی ہے, مسلم ورڈ میں رہتے ہیں وہ, جو کم از کم مدر لینگویج ان کی عربک ہے, ان کو بھی چیلنج کھلا آج قرآن کا موجود ہے کہ پیش کر کے دکھا دیں. لیکن جن لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ان کے گھر والوں کا مذاق اڑایا ہے. غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ اس نے جو کچھ پیش کیا اس کے اپنے لوگوں نے مذاق اڑایا اس کا. اور آج بھی انٹرنیٹ کے وقت صورتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کیا کیا کہ قرآن کریم نے کچھ مقامات سے لے کر اس کو بنانے کی کوشش کی لیکن وہ الہامی ردم اس میں پیدا نہیں ہو سکا جو قرآن کریم کے اندر ہے. ایک حافظ قرآن اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے, وہ اٹک جائے گا اس کے اندر لازمن. ایک باقاعدہ تلاوت کرنے والا پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو, وہ اٹک جائے گا لازمن. وہ کرنے کی کوشش کیا کی کہ الہی یہ جو الفاظ ہیں ڈیوائن میسج اللہ کا قرآن کا اسی میں سے کچھ لانے کی کوشش کی لیکن پیش نہیں کر سکے. ان کن تم صادقین اگر سچی ہو تو لے آؤ اپنے مددگاروں کو پکار لو اور کوئی لا کے شے گھڑ کے دکھا دو اس کے مقابلے میں. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, بلکہ انہوں نے اس سے جھٹلایا جس کے علم پر انہوں نے ابھی گرفت نہیں پائی ہے, جو بات ان کے احاطے میں نہیں آ سکی, یعنی کہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں. ولما یاتیہم تعبیلہ, اور اس کی حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی. یہ بھی انسان کی نادانی کہ جس شے کو سمجھنے کی طرف دل مائل نہیں ہوتا اول تو سمجھتا نہیں ہے اس کو, اور جو سمجھتا نہیں تو سرے سے اس کا انکار کر دیتا ہے چاہے لائق لاکھ دلائل سے وہ بات سمجھائی جا رہی ہو. لیکن وہی من مانی, دل نہیں چاہ رہا سمجھنے کا, یہ چیزیں ہمارے وفادار پر ضربے لگا رہی ہیں تو سمجھتے نہیں اور پھر اس کا نادانی میں انکار کرتے ہیں. ولما یاتیہم تعبیلہ, اور اس کی حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین, بس دیکھو کیسا ہوا ظالموں کا انجام. ومنہم من یؤمن بہ, اور ان میں سے بعض ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومنہم من لا یؤمن بہ, اور ان میں سے بعض ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وربک اعلم بالمفسدین, اور تمہارا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے, مشرکین کو عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں, اور قیامت کے متعلق بتایا گیا کہ وہ یقینی شہر آ کر رہے گی. وہ ان کا دبوں کا, اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فقل لی عملی, تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے, ولکم عملکم, تمہارے لیے تمہارا عمل. یہ چیلنج کا انداز دو ٹوک انداز میں. انتم بریئون مما اعمل, تم اس کے جواب دہ نہیں ہو جو میں کرتا ہوں. وہ انا بری مما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری اس ذمہ ہوں, اس کا میں جواب دہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. یہ ان کے سرداروں کی طرف اشارہ, جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا. جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں, سن بھی لیتے تھے اور عوام کے سامنے آ کر کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے, تاکہ عوام پر نفسیاتی طور پر روک قائم کر کے ان کو اس حق سے روک سکیں جس حق کی ضربیں ان کی مفادات پر پڑ رہی تھیں. تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. اف انت تسمع الصم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہروں کو سنائیں گے؟ یہ روحانی طور پر مر چکے ہیں. ولو کانوا لا یعقلون, کاش خواب عقل بھی نہ رکھتے ہوں. ومن من ينظر الیک, اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اف انت تهدی العمیا, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ دل کے اندھے. ولو کانوا لا یبصرون, خواب دیکھتے نہ ہوں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں فرماتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون, بلکہ لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. اب قیامت کے حشر کا ذکر. یوم یحشرہم, اور جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا. کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار, تو کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ وہ دنیا میں نہ رہے مگر دن کی ایک گھڑی. یہ ہے جو انسان خود ہی اقرار کر لے گا کہ دنیا میں میں کیا بسر کر کے آیا. سورہ نازعات کی آخری آیت میں الفاظ ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, صبح کی چند اوقات یا شام کے چند اوقات یہ بسر کیے. یہاں اس سے بھی کم, لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار, دن کی ایک گھڑی. اپنی زبان میں کہیں گے تو کیا میکسیمم ایک گھنٹہ کہہ لیجیے, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اپنی زبان میں اگر ہم کہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ ہے کل حقیقت ہماری اس دنیا کی زندگی کی ڈیوریشن کی. لیکن اہم ترین یہی ہے, اس لیے کہ اس دنیا کو بنانے کے لیے موقع اسی دنیا میں دیا گیا. تو اس دنیا کی کوئی حقیقت اگر ہے تو وہ فقط اتنی کہ یہاں عمل کرنے کا موقع ہے, وہاں بدلہ ہے. باقی یہاں کا مال, یہاں کا اسباب, یہاں کی ڈیوریشن کچھ حقیقت نہیں, کچھ حقیقت نہیں. کال لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار, گویا کہ وہ نہیں رہے مگر ایک دن کی گھڑی, دن کی ایک گھڑی. یتعارفون بینہم, آپس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. لیکن قرآن کریم کا بیان ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے, ان کے آپس کے تعلقات توڑ دیے جائیں گے. مثلا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 101 ہے, فلا انصار بینہم یومئذ یتساءلون, ان کے درمیان کوئی رشتے قائم نہیں رہیں گے. سورہ عبس آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37، انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، اسی کے ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی، وہ دیگر فکر سے اس کو آزاد کر دے گی۔ یہ ہے اللہ کی ماں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں آج سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہماری موت کے آنے سے پہلے پہلے اس اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعارفون بینہم، آپس میں پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وإما نرینک بعض الذی نعدہم، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں، اگر ہم ان میں سے آپ کو باز دکھا دیں، یعنی ان کے لیے عذاب کے جو وعدے ہمارے ہیں، جو ان پر عذاب آنا ہے دنیا میں بھی، اگر ہم کچھ اس میں سے آپ کو یہاں دکھا دیں دنیا میں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، دنیا سے لے جائیں، فإلینا مرجعہم، تو بس انہیں لوٹ کر تو ہماری طرف آنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ وہ کرتے ہیں۔ تو برادری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ممکن ہے کہ اللہ کچھ عذاب کی کیفیات ان پر لیا، جیسے کہ بدر میں ہوا، ہم نے تفصیلاً اس کا مطالعہ کیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں، تو تب بھی بھارت جی سب کو موت تو آنی ہے، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ ولکل امت رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ یہ اشارہ قرآن کریم کا کہ اللہ نے ہر دور میں، ہر علاقے میں لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ہاں، ایک روایت کے مطابق جو ہے احادیث میں 125,000 کی ان کی تعداد ملتی ہے، اور قرآن کریم میں 26 انبیاء کا نام ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے اس طرح کی آیات کی روشنی میں، بلکہ کل امت رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کے پاس، پھر جب رسول ان کے آ گئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ بات مزید نوٹ فرما لیجیے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کی روشنی، رسول آ نہیں جاتے فقط، رسول آ کر اتمام حجت کرتے ہیں، بلکہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء آیت نمبر 165 میں اتمام حجت کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی آیت 15 میں یہ ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ بھیجا جاتا ہے رسول کو، اتمام حجت کی جاتی ہے، پھر بھی قوم انکار کی روش پر ڈٹی رہتی ہے، اڑی رہتی ہے، تو اللہ کا عذاب آ کے ان کو مٹا دیتا ہے۔ تو فرمائے کہ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ وعدہ پورا کب ہوگا، ان کم تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ تو اصل میں اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں ہوں کسی نقصان اور نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، اختیار اس کو حاصل ہے، مجھے کچھ اختیار حاصل نہیں۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ ایک انفرادی سطح پر انسان کی موت کا معاملہ، اور ایک اجتماعی سطح پر قوموں کے لیے مہلت عمل مقرر ہوتی ہے، وقت آتا ہے تو معاملہ چکا دیا جاتا ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ وہ ایک گھڑی تاخیر کرتے ہیں اور نہ ایک گھڑی جلدی کرتے ہیں، عین اس وقت پر آتی ہے اللہ کی پکڑ اور معاملہ چکا دیا جاتا ہے۔ قل، اے نبی سوال کیجئے، ارائیتم، ذرا دیکھو، ان اتاکم عذابہ بیاتاً او نہاراً، اگر تم پر اس کا، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کے وقت میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ اتم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا یعنی عذاب، تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ آل آنا، اس وقت ایمان لاتے ہو؟ وقد کنتم بھی تستعجلون، یقین اس سے پہلے تم اس کی جلدی مچات، وقت کن تم بھی تستعجلون، یقیناً تم اس کی جلدی مچاتے تھے۔ لیکن یہ جب عذاب آ جائے، انسان کے انفرادی سطح پر موت کا معاملہ یا قوموں کی اجتماعی تباہی کا معاملہ، اس وقت اگر عذاب آ جائے، تو اس وقت کی توبہ، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی سورہ یونس میں دیکھیں گے آیت نمبر 92، فرعون غرق کیا گیا، اس نے توبہ کر لی، ایمان قبول کیا، اس وقت کا ایمان اس کا قبول نہیں کیا گیا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں کو کہا جائے گا، ذوقوا عذاب القل، تم ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں تو بدلے میں وہی دیا جاتا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ ویستنبئونک احق ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے جو قیامت آئے گی، یہ سچ ہے؟ قل، آپ فرما دیجیے، ای، ہاں ہاں، وربی، اور میرے رب کی قسم، انہ لحق، یقیناً وہ سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں. یہ پورا یقین ہے، قسم ہے اس کے اندر. اور پیچھے شخصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات کے جس نے انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ رحمان کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور قسم کھا کر کہیں تو اور اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں قیامت کا ذکر ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں سے فدیہ اس دن قبول نہیں کیا جائے گا معافی کے لیے، اور قرآن کریم کی عظمت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور مشرکین کے توہمات کا بھی ذکر ہے. فرمایا کہ ولو ان لکل نفس ظلمت، اور اگر خواہ ہر ظالم شخص کے لیے ہو، جس ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لفدت بھی کہ وہ چاہے کہ اس کو فدیے میں دے دے، الفاظ انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہیں، لن تقبل، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب، اور وہ چپکے چپکے پشیمان ہوں گے جبکہ عذاب دیکھیں گے. وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ بے انصافی یا ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. الا آگاہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. الا آگاہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وہ یحیی و یمیت، وہی اللہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد دو آیات میں قرآن کریم کی عظمت بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور آیت نمبر 57 میں قرآن کریم کی چار صفات آ رہی ہیں، جن میں ایک بڑی لاجیکل سیکوینس، بڑا پیارا منطقی ربط ہے جس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. فرمائے گی یا ایوہ الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعظ یعنی نصیحت آ گئی. شفا لما فی الصدور، اور شفا لوگوں کے سینوں کے لیے یا سینوں کے امراض کے لیے. بہدن، اور ہدایت. رحمت للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے لیے. دیکھیے آیت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایوہ الناس، وہ کہ قرآن کا کلام، قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے. اس پر کسی ایک مکتب فکر کی اجارہ داری نہیں، ایون کسی کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کی بھی اجارہ داری نہیں. ہدل للناس، سورۃ البقرہ آیت 185، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اس کا خطاب تمام انسانیت کے لیے، کسی کی اجازت داری نہیں. پہلی بات تو یہ آ گئی. اب اس میں چار صفات آئی قرآن کی. نمبر ایک، موعظۃ من ربکم، یہ وعظ ہے، نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے. نمبر دو، وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے سینوں کے مراض کی. نمبر تین، وہدن، یہ ہدایت ہے. نمبر چار، ورحمت للمؤمنین، یہ رحمت ہے. ان میں بڑا پیارا منطقی ربط ہے. ایک شخص کو اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جو ہدایت کے راستے پر نہیں ہے اور گمراہیوں میں پڑا ہوا ہے، کیسے اس کو تبدیل کیا جائے؟ اور اسی شخص پہ قیاس کریں گے پوری قوم کو جو مردہ ہو چکی ہو. وہ شخص کے دل کا، جس کا دل بالکل بند ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے. کتنا سخت ہو جاتا ہے؟ البقرہ آئے 74، پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے انسان کا دل. اور اس امت کے لوگوں کا بھی، کہ جس کو حامل کتاب بنایا جائے، یہود کا ذکر ہے وہاں پر سورہ البقرہ آئے 74 میں. تو سب سے پہلا کام کرنا کیا ہے؟ اس دل کی سختی کو ختم کرنا ہے، اس دل کو نرم کرنا ہے. قرآن واعظ، اور واعظ واعظ اعظم، اللہ رب العزت کی جانب سے. واعظ کہتے ہیں ایسی بات کو جو دل میں نرمی پیدا کرتے ہیں، جو بات جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل سے نکلے دل پر جا کر اثر کرے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لیکن یہ بات کسی انسان کی نہیں، یہ رب کائنات کا کلام، جس کی تاثیر تو یہ کہ پہاڑوں کو ہلا دے. سورہ حشر آیت نمبر 21، پہاڑوں کو بھی ہلا دے. تو یہ موعظہ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے موعظہ ہے. پہلا کام اس شخص کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کی آیات کی تلاوت، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. اور ابتدائی دور کی صورت آپ دیکھیں، ہلا دینے والی، درجدار قسم کی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، زوردار انداز. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یہ ہلا دینے والی آیات شروع کے اندر. تو یہ قرآن اس کے دل میں جا کے نرمی پیدا کرے گا. جب دل میں نرمی پیدا ہوئی تو دل کھل گیا نا، کیونکہ ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ہماری نیتوں اور ارادوں کے تابع ہوتے ہیں. تو دل میں اگر کسی اچھی بات کی قدر و قیمت بیٹھ جائے گی تو عمل بھی اس کا اظہار پیش کرے گا اور اچھا عمل سامنے آئے گا. دل میں کسی بری غلط شے کی قدر و قیمت بیٹھی ہوگی تو عمل بھی اس کا اظہار کرے گا، بری شے سامنے آئے گی، برا عمل سامنے آئے گا. تو یہ دل کی دنیا تبدیل کرنے کی سب سے پہلی ضرورت. دل میں نرمی پیدا ہوئی، اب اس قرآن کو اندر پینیٹریٹ کرنے کا، اندر داخل ہونے کا موقع ملے گا. اور شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے. اب اس کو ہارٹ اٹیکس پر اور اس طرح کی چیزوں پہ قیاس نہ کیجیے، یہ روحانی امراض کے لیے، ان کے لیے اللہ نے عقل دی، انسان کو وسائل دیے، انسان استعمال کرے جائے آگے. ہاں باقی شفا کے لیے سورہ فاتحہ بھی ہے، آخری دو سورتیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، حدیث اس کا ثبوت موجود. لیکن یہاں دراصل روحانی امراض کی شفا، اسی دل میں تکبر اور تعصب کے پردے پڑ جاتے ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حقیقی قبولیت میں. شیطان اور یہود کے علماء خصوصاً ان کے ذمن میں بار بار پڑ کر آ رہے ہیں. اسی دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی، انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے دنیا کے اندر اور حق سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کیا کرتا ہے، اس تکبر کو، تعصب کو، اور اس دنیا کی محبت کو، اور اس مال و اسباب کی محبت کو، حسد کو، بغض کو، عناد کو، کدورت کو، ان چیزوں کو دھو ڈالتا ہے، اس دل کی دنیا کو قرآن صاف کر دیتا ہے. نمبر تین، وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. بیج ڈالنے کے لیے پہلے زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے. اس قرآن نے تیار کر دیا زمین کو، اب یہ سراسر ہدایت مل جائے گا، جو اوپر سے آئے گا اس کو ریسیو کرنا آسان. اگر ریسیور صحیح نہ ہو ریڈیو کا تو نہ ہم خبریں سن سکتے ہیں نہ کوئی اور پروگرام سن سکتے ہیں. لیکن ریسیور صحیح ہو جائے، کتنا معمولی ریڈیو کیوں نہ ہو، بہترین سے بہترین خبریں دنیا جہاں کے چینل سے ہم سن لیں گے. یہی کام اس کا بھی ہے کہ قرآن ریسیور دل کا صحیح کر دیتا ہے، اور اب آنے والے احکامات بوجھ نہیں نعمت معلوم ہوتے ہیں. سورہ المائدہ آیت نمبر 3، واتمم تو علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر میں نے مکمل کر دی. شریعت نعمت ہے، یہ قرآن دل میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اب جو بھی حکم آئے گا وہ سراسر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور انسان اس کو نعمت سمجھے گا، بوجھ نہیں سمجھے گا. اور نمبر 4، جو عمل کرے گا اس ہدایت کے مطابق، قرآن اس کے لیے رحمت بن جائے گا، رحمت للمؤمنین، اور یہ رحمت اہل ایمان کے لیے. تو بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کریم کا، 4 صفات، لاجیکل، اس میں ایک سیکوینس، ایک منطقی رب بڑی عمدگی کے ساتھ، اور یہ انسانوں میں بنیادی طور پر تبدیلی پیدا کرنے کا بنیادی طریقہ کار ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، جو 4 مقامات پر بیان ہوا. سورہ البقرہ آیت نمبر 129، پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 151، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں، تفصیل وہاں آئے گی انشاءاللہ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے مکے میں لوگوں کے دلوں کو بدلا، ان کے نظریات کو بدلا، ان کے افکار کو بدلا، ان کے کردار اور اخلاق کو بدل ڈالا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر یہی قرآن تھا، اس کے ذریعے سے ہی یہ تبدیلی تھی کہ جو افراد کی تبدیلی، کی اجتماعیت کی تبدیلی کا ذریعہ بن گئی. میں نے اس کہا تھا کہ پہلے شخص کو ذہن میں لے کر آئیے، اس میں تبدیلی کا ذریعہ بھی یہی ہے، یہی اس کی سیکوینس ہے. اور اشخاص کی تبدیلی ہی اجتماعیت کی تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے. ایک قوم کو بھی اگر بدلنا ہو تو یہی طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا ہوگا جو محمد قدیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، امام مالک بھی اس قول کو نقل فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طرح اس امت کے سب سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، وہ کی تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا بنیادی ذریعہ قرآن کریم تھا. آج بھی ہمیں ضرورت اس قرآن کریم کی طرف آنے کی، اس قرآن کو واقعتاً تھامنے کی، اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو لگانے اور کھپانے کی. ہم نے دنیا کے لیے کتنا وقت لگا دیا، 20-20 سال دنیا کی ایجوکیشن کے لیے، اور اس کا حاصل ہمیں پتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا، ایک آدھ گاڑی، ایک آدھ مکان، چند لباس، اور پھر بیوی بچوں کے اخراجات، موت آئی تو یہ سب یہ رہ گیا، یہی ہے رزلٹ. جائز ہے، کوئی منع نہیں کرتا اس، لیکن اس جدید تعلیم سے زیادہ اعلیٰ ترین تعلیم اللہ کی کتاب کی. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے اوقات اس کے لیے لگائیں. انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد قرآن اکیڈمی میں پھر ایک سارا کورس شروع ہوگا، 10 مہینوں پر مبنی، 6 دسمبر سے انشاءاللہ تعالی. آپ میں سے جو حضرات اور خواتین بھی وقت نکال سکتے ہیں، نکالے لوگوں نے وقت، الحمدللہ اعلیٰ کوالیفائڈ لوگوں نے وقت نکالا ہے، چھٹیاں لے کر آئے پورے ایک ایک سال کی، 10-10 مہینے کی. انجینئرس آئے ہیں، MBA کیے ہوئے لوگ آئے ہیں، بزنس مین آئے ہیں، گورنمنٹ سرونٹس آئے ہیں، بیوروکریٹس وہاں پر آئے ہیں، خواتین آئی ہیں، الحمدللہ اللہ آسانی فرماتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہم میں اولاً پیدا ہو اور اس معاشرے میں پھر پیدا ہو، تو اس کے لیے قرآن کی طرف ہمیں آنا ہوگا. اللہ ہمیں اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت بھی بڑی پیاری ہے عصمت قرآن کے ضمن میں، قل بفضل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ ہی، اور اس کی رحمت سے. یہ قرآن اللہ کے فضل سے ملا، اس کی خاص رحمت سے ملا ہے. الرحمن علم القرآن، اللہ جو کہ رحمان ہے اس نے قرآن کا علم عطا فرمایا. اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن کریم ہے. قل بفضل اللہ، فرما دیجئے اللہ کے فضل سے، اور وبرحمتہ ہی، اور اس کی رحمت سے، فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے اس قرآن کا خوشیاں منائیں. یہ لفظ فرح جو آیا نا، اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں، پسندیدہ نہیں ہے ویسے یہ لفظ. چنانچہ قرآن میں سورہ قصص آیت نمبر 76 میں قارون کے لیے آیا، لا تفرا اکرامت ان اللہ لا يحب الفرین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ کس پہ اترا رہا تھا؟ اپنے مال پر، جس کے مطابق قرآن کا بیان کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت درکار تھی، کتنا بڑا خزانہ ہوگا. کہا گیا نہیں اترامت اس پر، اس یہ اترانے والی شے ہے ہی نہیں، اس سے کہ جب 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑے میں انسان جائے گا تو ملے گا کیا اس کو؟ کچھ بھی نہیں. مسلمان ہے، مسلمانوں کے ہاتھ پر مت دو گز کا فاصلہ، اللہ اللہ خیر اللہ، یہ رزلٹ ہے نا بھائی، یہ اترانے والی شے نہیں. تب یہ دالی کا پلیف رہو، اس قرآن پر اتراؤ، اللہ کہہ رہے، اللہ کہہ رہے تو ٹھیک ہے. یعنی اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، اگر تب سمجھو جب قرآن میں سے تمہیں کچھ ملا ہے. اس میں سے کچھ ملا، بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. اور اس میں سے کچھ نہیں ملا اور باقی بہت کچھ ہے، تو اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. فبی ذالک فلیفرحوا، اس پر اتراؤ، اس پر خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بہتر جو جمع کیے جانے کے قابل شے ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. محمد رسول اللہ نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت ختم، اقرا بسم ربک الذی کے ساتھ، اور پوری زندگی خدمت قرآن میں لگا دی. صحابہ نے قدر و قیمت سمجھی تو پوری پوری رات کھڑے ہوتے تھے اس قرآن کریم کے ساتھ، چاہتے تھے کہ جلد ختم کر لیں. اللہ کے رسول نے کہا 3 دن سے کم میں ختم کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے سمجھی قدر و قیمت تو پوری پوری رات کھڑے ہوئے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے پیر میں برہم آ جاتا ہے، اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس نے اتنی عظیم نعمت میں جاتا فرمائی تو شکر ادا نہ کروں. یہ ہے ہوا خیر مما یجمعون، اس سے بہتر کوئی شے نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اس سے بڑا کوئی پروفیشن نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی کیریئر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ محمد کریم نے اختیار کیا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا ہو سکتا ہے کوئی پروفیشن، کوئی کیریئر، کوئی کام؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی اس کتاب کے لیے ہمیں اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی جان و مال کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے. قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ذرا دیکھو، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق حاصل فرمایا ہے، فجعلتم منه حرام و حلالا، اس میں سے تم نے کچھ حرام بنا لیا، کچھ کو حلال کر لیا. تفصیل ہم سورۃ الانعام میں پڑھا ہے، جس کو چاہا حلال کر دیا، جس کو چاہا حرام کر دیا. قل، اب پوچھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ ام اللہ تفترون، یا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرتے ہو. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن؟ مراد ان کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ ان اللہ لذو فضل على الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. ولكن اكثرهم لا يشكرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. اس کے بعد 7 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس سے پھر قرآن کی عظمت کا ذکر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے، اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے. فرمایا کہ وما تکون فی شأن، اور تم نہیں ہو اے نبی، آپ نہیں ہوتے کسی شان میں، کسی حال میں. وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ یہ کہ اس میں سے آپ کچھ قرآن میں سے پڑھتے ہوں. ولا تعملون من عمل، اور نہ کوئی عمل آپ کرتے ہوں. الا کنا علیکم شہودا، اب جمع کا صیغہ آ گیا، مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں. اذ تفیدون فی، جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو. اب نوٹ کیجئے، تم کسی حال میں نہیں ہوتے، تم کوئی عمل نہیں کرتے، آگے پیچھے دو باتیں، درمیان میں، اور تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حالانکہ قرآن کی تلاوت بھی ایک عمل ہے نا، ایک حال ہے نا، اس کو قرآن نے الگ بیان کی. یہ مزید عظمت ہے قرآن کریم کی، ایسی پیاری پیاری احادیث ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا اور وہ مانگ نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرما دے. مشغول کیوں تھا؟ وہ قرآن کی وجہ سے. اور پھر الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت کسی ادنا ترین مخلوق پر ہوتی. اس کے پڑھنے کا ثواب دے کہ ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ہیں. جامع ترمذی کی حدیث، ایک آیت سمجھ لینا، سمجھ کر پڑھ لینا، ابن ماجہ کی حدیث، 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے. تو یہاں قرآن کی عظمت مزید نمایاں کی گئی کہ اس قرآن کی تلاوت کو بقیہ اعمال سے علیحدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو تم الا کننا علیکم شہودن مگر یہ کہ ہم گواہ ہوتے ہیں باخبر ہوتے ہیں اذ تفیضون فی جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو وما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء اور نہیں ہے تمہارے اس سے کوئی شے غائب ایک ذرے کے برابر بھی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ولا اصغر من ذلك ولا اکبر اور نہ اس سے کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی شے الا فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں محفوظ ہے یعنی اللہ کے علم قدیم ہر شے پہلے سے موجود اللہ کی صفت ان کا بڑا جامع بیان ہم نے پڑھا تھا سورہ انعام آیت نمبر 59 کی روشنی کوئی پتہ نہیں گرتا اللہ جانتا ہے کوئی چھوٹی بڑی شے نہیں ہے مگر اللہ جانتا ہے کوئی خوش تر شے نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہے غیب کے وقوع خزانے اللہ کے پاس ہیں یہ تفصیل آئی تھی سورہ انعام آیت 59 اس کے بعد اولیاء اللہ بڑا مسکنسپشن ہے ہمارے معاشرے میں شاید لطیفے کی بات ہے اتنا بڑھا دیتے ہیں بعض اوقات بزرگوں کی شان کو کہ لگتا ہے کہ اولیاء اللہ تو کوئی سپر نیچرل قسم کی چیز ہے کوئی ماں فوق الفطرت قسم کی شے شاید کسی کے سر پہ دو سینگ نکل آئے کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے کوئی 50 میٹر بھوکا رہ کے دکھا دے اس طرح کی چیزیں منسوخ کر دی جاتی ہیں قرآن کسی اور کنہیں اولیاء اللہ کہتا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست تو وہ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے کون ہے الذین آمنوا وہ کی جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی یہ کانٹے کی بات قرآن کس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے ہم پڑھائے سورہ النساء آیت نمبر 136 میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی ایمان دل کی گہرائیوں اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اور پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں ہم پڑھ آئے ہیں 74 میں سورہ انفال میں کہ اس ایمان کے نتیجے میں عمل میں جہاد آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ لائف ٹائم پروسیس پوری زندگی کا اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف مجاہدہ شیطان سے مجاہدہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد دعوت کے اعتبار سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد یہ جہاد ہے مستقل اس کی انتہائی منزل قتال فی سبیل اللہ تو حقیقی ایمان اور اس کے اعتقاد جہاد فی سبیل اللہ وکانوا یتقون وہ تقوی اختیار کرنے والے یہ تقوی کیا ہے ھدی للمتقین قرآن کس کے لیے ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس کے بعد ان کی صفات یؤمنون بالغیب نماز قائم غیب پر ایمان نماز کا قیام انفاق اور ہر وحی پر ایمان اور آخرت پر یقین یقین کا اظہار عمل سے ہوتا ہے یہ ہے صفات پھر متقین کون آیت البر سورہ البقرہ آیت 77 تفصیلی باتیں آئیں ایمان اس کے بعد انسانی ہمدردی کا جذبہ اور پھر ارکان اسلام کی ادائیگی اور وعدے کو پورا کرنے کی روش اور صبر کا مظاہرہ اور اللہ کے دین کے راستے میں قتال میں صبر اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون یہ نیکی کا جامع تصور رکھنے والے یہی سچے اور یہی متقین ہیں یہ ہے جو قرآن ورژن ہے اولیاء اللہ کی وضاحت کا اور یہی سچا ہو سکتا ہے باقی انسان تو نہ جانے وہ رسولوں کو خدا بنا دیتے اور کبھی اولیاء اللہ کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے نہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کے دوست تو وہ ہیں اللہ کے ولی تو وہ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے الذین آمنوا جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں کوئی تبدیلی ممکن نہیں فوز ذالک هو الفوز العظیم یہی سب سے عظیم کامیابی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی صفات کو ہمیں اختیار کرتے ہوئے اپنے محبوب بندے میں شامل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ولا يحزنك قولهم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے ان العزت للہ جميعا عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے هو السمیع العلیم بے شک وہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے الا آگاہ ہو جاؤ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء اور کسی کی پیروی نہیں کرتے وہ لوگ جو اللہ کے سوا شریکوں کو اور کو شریکوں کو پکارتے ہیں ان یتبعون الا الظن وہ تو مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں وانہم الا یقرصون اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں هو الذی وہی اللہ ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو والنہار مبصرا اور دن کو روشن بنایا الفاظ محذوف ہیں انڈرسٹوڈ ہیں لتعمل فیہا تاکہ اس میں عمل کرو رات میں سکون اور دن میں عمل کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سننے والے ہیں. قال اتخذ اللہ ولدا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. سبحانہ, وہ اس سے پاک ہے. هو الغنی, وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. بیٹوں کی ضرورت تمہیں ہوگی, اللہ کو نہیں. ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے کوئی شاید دلیل کے طور پر. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جو تم جانتے نہیں. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ منسوب کیا, لا یفلحون, وہ فلاح یعنی کامیاب نہیں پائیں گے. متاعٌ فی الدنیا, دنیا میں کچھ فائدہ ہے. ثم الینا مرجعہم, پھر ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید, پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون, اس کے بدلے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.